سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. صدق الله العظيم. نبوت کے ساتھ میں مخالفت اللہ نے رکھی ہوئی. نبی کی مخالفت ہوتی ہے, نبی کو بتایا جاتا ہے, نبی کی نہیں مانی جاتی اور نبی انتہائی شفیق ہوتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں, لوگوں کے ہمدرد اور بھائی ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی غلط نہیں ہوتی سوائے شفقت کے. تو ان لوگوں کی مخالفت کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئی, ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ اچھی سفائی دیتی ہے. اللہ پاک حضرت مصطفیٰ نبی علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں بہت سی سبق کی باتیں عبرت کی باتیں بھی آ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندی کا اور آپ کی اطمینان کا ذریعہ بھی ہو جائے. حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کیوں اس طرح فرمایا اللہ نے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو دیکھ کر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے رابطے میں یہ بات کہی کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے, تم لوگ یہاں ٹھہرو شاید میں آگ لے آؤں وہاں سے, اس سے فائدہ حاصل کرنے کا, اس کا فائدہ پکانے کا فائدہ, گرمی حاصل کرنے کا فائدہ, یا پھر یہ کہ وہاں سے رہنا راستہ بتانے والا نہیں رہے گا کیونکہ میری رات میں راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو گویا جہاں سے نبوت ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کو بیان کرنا شروع ہوئی, لیکن آگے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت سے پہلے کے واقعات کو بیان کروا رہے ہیں اور یہ اسلوب ہے ترتیب ہے بیان الگ الگ طریقوں سے موسیٰ کے واقعے کو بیان کرنا جا رہا ہے, بہت سی مسئلہ سمجھ ہوئی. تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے خلاف عطا فرما دیا, اس کو نبی بنا دیا اور وحی نازل فرما دیے, وحی میں بہت سے احکام دے دیے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا لکڑی کے سانپ اور اجدا بن جانے کا اور آگ سے روشن ہو جانے کا, تو ان دونوں معجزوں کو دے کر اللہ نے فرمایا کہ فرعون کو جا کے تبدیل کرو سمجھاؤ, وہ بہت سرکش ہو گیا. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی درخواست کی, اس کا مضمون یہ ہے کہ اسم اللہ علیہ السلام فرمائے کہ پروردگار آپ نے اگر سینے کو کھول دیے کہ خدائی آج جا چکی ہیں, ایک تو شرح صدر کی درخواست کی, یہ جو وحی کا علم ہے اس کے تحمل کی, اس کا تحمل آ جائے سینے, اس کا بہت شکر ہوتا ہے, بہت ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے, بہت بوجھ پڑتا ہے دلیل کے اوپر. اور دوسرے یہ کہ سب نبیوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ نبی جب نبوت کا اظہار کرتے ہیں تو لوگ مخالفت کرتے ہیں, تو پھر اس مخالفت پر بھی برداشت کرنا ہے اس مخالفت کو, اور لوگوں کے نہیں ماننے کی وجہ سے دل تنگ بہت ہوتا ہے, تو اگر آدمی میں برداشت نہ ہو تو وہ تنگ بھی برداشت نہیں ہوتی. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے شرع صدری کی درخواست کی, آپ میرا سینہ کھول دیجیے, جس میں آسمانی مضمون کے تحمل کا مضمون بھی آ گیا اور جس میں لوگوں کی مخالفت کا بھی مضمون آ گیا, جس میں اپنی طبیعت کے انقباض اور تنگی کا بھی ذکر آ گیا کہ یہ سب چیزیں نہ ہوں. دوسری درخواست کی کہ ویسے لیے ہم نے آپ میرے لیے میرے معاملے کو آسان فرما دیے. انبیاء کی نظر جو ہے وہ اللہ پر ہوتی ہے ہر چیز میں, باوجود اس کے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا, پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً دعا کر رہے ہیں. کسی کو نبی بنایا تو شرع صدر ہوتا ہی ہے تو نبی بنایا جاتا ہے, مگر نبیوں کی نظر اللہ پر ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے یہ کام لگا دیا ہے لہٰذا مجھے یہ کام کرنا ہی ہے اور وہ خود ہی فرما لیں گے, اور جانے زندگی کا پکا رہے ہیں کہ ہم درخواست کریں کہ آپ آسان فرما لیں. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دوسری دعا یہ فرمائی کہ اللہ آپ میرے لیے آسان فرما دیں, تو چاہے کام آدمی اپنے طور پر کر رہا ہو, چاہے کام آدمی کو کوئی دوسرا لگائے, چاہے اللہ ہی لگائے, تو کام تو جب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان فرمائے. جس کام کو اللہ آسان کر دیں گے کسی کے لیے وہ آسان ہوگا, جس کو مشکل کر دیں گے وہ مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دیتے ہیں بعض مرتبہ, اور آسان سے آسان کام کو مشکل کر دیتے ہیں. ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مشکل کام مشکل ہی رکھیں, آسان کام آسان ہی رکھیں, ایسا بھی رکھتے ہیں, مرضی ہم مشکل کو مشکل رکھیں آسان کو آسان, یہ بھی ہے کہ مشکل کام کو آسان کر دیں, اور یہ بھی ہے کہ آسان کام کو مشکل کر دیں. بعض مرتبہ ایک آدمی خود ہی محسوس کرتا ہے کہ اتنا آسان سا کام ہوتا ہے لیکن وہ اس کو نہیں کر پاتا. اپنی غیر عملیوں کی وجہ سے, بدعملیوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے شریعت کے آسان کام ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے, ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اور بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کو نیک لوگوں کو کہ ان سے ان کی مشکل سے مشکل کا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اس لیے آپ آسانی کی دعا فرما رہے ہو اس کے لیے عملی اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دیے. وحل العقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ کو کھول دی گئی. سب موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں رکنت آ گئی تھی, پہلے سے پیدائشی رکنت نہیں تھی. ایک مرتبہ آپ کا ڈر اپنے منہ میں رکھ لیا تھا, اس کی وجہ سے زبان جل گئی تھی, تو وہ رکنت آ گئی تھی. تو اس کے لیے درخواست کی کہ وہ کھول دیجیے اور اتنا کھول دیجیے کہ جب اہو قولی میری بات کو سامنے والا سمجھ لے. یعنی کوئی بہت زیادہ فقیر بڑی فقیر کرنے کی طرح عادت نہ ہو, لیکن یہ کہ وہ کچھ بولے تو سامنے والے کو سمجھ میں تو آ جائے. اور درخواست یہ کی کہ وجال وزیر اور من آلی, میرے خاندان میں سے کسی کو میرا وزیر بنا لیجیے, میرا بوجھ اٹھانے والا ہو, میرا ساتھ دینے والا. یہ بھی ایک بہت بنیادی چیز ہے. آپ کوئی کام اجتماعی بڑا کرنا چاہیں تو جب تک آپ کے آواز اور انصار اور ہاتھ پیر موجود ہیں تو اچھا کام ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ میں. اور اگر اس کے ساتھ مدد کرنے والے اور ہاتھ پیر نہیں ہیں کوئی اس کے منصوبے موجود تو کوئی کام نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست یہ کی کہ اللہ آپ میرا میرے اہل سے میرا وزیر بنا دیں. یہ درخواست نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے ایک وزیر دے دیجیے, یہ کہا کہ میرے خاندان میں سے ایک وزیر دیجیے. وجہ اس کی ہے کہ اپنے اپنائیت جو ہوتی ہے وہ بہت سی چیزوں کو بہت سی چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اسی لیے خاندان کا آدمی جتنا ذمہ داری کو سمجھ سکتا ہے اپنے آدمی کی, دوسرا نہیں سمجھ سکتا. اور اس کے ساتھ جو کچھ کہا سنا جا سکتا ہے دوسرے سے نہیں سنا کہا جا سکتا. اس سے شکایت جو ہو سکتی ہے دوسرے سے نہیں ہو پاتی. اس لیے خاندان سے درخواست کی کہ میرے خاندان میں سے آپ نے وزیر بنا لی. اور پھر اس کے بعد میں اس کا ذکر بھی فرما دیا کہ میں اس سے کون مراد دے رہا ہوں, ہارون ابھی ہارون کو بنا دیجیے میرا وزیر جو کہ میرے بھائی. اسدود بھی اگری اس کے ذریعے سے آپ یعنی میرے کام کو مضبوط کر دیں, جو میری ذمہ داری ہے اس کے اندر اور زیادہ پختگی آ جائے. وہ اشریک ہو فی امری اور میرے معاملے میں آپ ان کو شریک کر دیں گے. اشریک ہو فی امری یعنی جو نبوت آپ نے مجھے عطا کرنا ہے ان کے لیے بھی میں نبوت کی درخواست کرتا ہوں, آپ ان کو بھی نبی بنا دیں گے. وزیر ہونا الگ چیز ہے, نبی ہونا الگ چیز ہے. اس لیے وزیر ہونے کی بھی درخواست کی کہ ان کو وزیر بھی بنا دیجیے اور پھر اس کے بعد ان کے شریک ترجمے کی بھی درخواست کی. وزیر بنانا تو ایسی چیز ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی بنا لے سکتے ہیں, کیونکہ آدمی کسی کو بھی اپنا وزیر خود بھی بنا سکتا ہے اپنے کام کے لیے. آدمی کسی کو اپنا سیکورٹی بنا لے, نائب بنا لے, ذمہ دار بنا لے, حضرت بنا لے, خود بھی بنا سکتا ہے, اس کے اختیار ہے جائز. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لیے درخواست کی کہ اگر ہارون کو ان کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد زیادہ ہوگی. اور نبوت ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ اپنے لیے اسے نبی کو نہیں مل سکتا, تو سلامی نبی میرے ساتھ ہو جائے. تو اس لیے اس کی درخواست الگ سے کی کہ آپ میرے معاملے میں ان کو شریک بھی کر دیں. یہ پانچ دعائیں تھیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ذکر فرما رہے کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے, اسی وجہ سے ہارون کو بھی بنا دیا. اب ساری دعائیں ان کی قبول ہوئی ہیں, شرح صدر بھی ہو گیا اور یوسف عمدی بھی ہو گیا اور حمل عقد بھی ہو گیا اور اللہ پاک نے ہارون کو آپ کا وزیر بھی بنا دیا اور نبی بھی بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو درخواست کی کہ ہارون کو بھائی ہارون کو یہ کام دے دیجیے, آپ ان کو میرے ساتھ شریک کر دیجیے, تو اس کے آگے وہ بھی بتا رہے ہیں نتیجہ اس کا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کئی مصبح تقریباً ہم آپ کی تصویر بیان کریں گے بہت زیادہ, تاکہ ہم تصویر کریں آپ کی بہت زیادہ, بنائی تو رکھا تصویراً اور آپ کا ذکر کریں ہم بہت زیادہ, دونوں مل کے آپ کا جو ذکر کر سکتے ہیں اور جو آپ کی بات چلا سکتے ہیں, جو آپ کی بات پھیلا سکتے ہیں وہ ایک میں ہوتی ہے, سہولت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ اکیلا آدمی بھی ذکر اور تصویر کر سکتا ہے, لیکن ماحول جو ہوتا ہے وہ کراتا ہے اصل میں. ایک انوائرمنٹ چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی بہت سے کام کرتے ہیں, ایک دوسرے سے تقویت حاصل کرتے ہیں, ایک دوسرے سے مدد ملتی ہے ہم کو جذباتی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، مزاج بننے کے اعتبار سے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو کام تھا ذمہ داری کا، تو کام میں جتنا زیادہ کوئی شریک ہوگا اس میں زیادہ سہولت ہوگی اور کام بھی اتنا زیادہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ہم اس لیے آپ سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ ہم تصویر کریں گے آپ کی بہت زیادہ اور ذکر کریں گے آپ کا بہت زیادہ. اس لیے بھی معلوم ہوگا کہ مصعب اسلام اس بات کو سمجھ چکے کہ اصلی کام جو ہے نا وہ اللہ کی تصویر اور ذکر کا ہے، کہ اگر ہمیں یہ کام مل گیا تو ہم آپ کی تصویر اور ذکر زیادہ سے زیادہ کریں گے. تو تصویر اور ذکر کا ہونا زیادہ سے زیادہ یہ تین اصلی مطلوب ہے. بندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کو خوب یاد کریں گے، کثرت سے اللہ پاک کے ذکر کی عادت ہو. ذکر جو ہے نا وہ مقاصد میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوا میں ذکر اور دوا میں تعاد بھی اس کو کہتے ہیں اور دوا میں حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہمیشہ کا، یہ تو سارے خوشیات کے مقاصد میں سے ہیں. جتنا کام ہے اس میں اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی کے ذکر کی مشق ہو جائے، عادت ہو جائے ہر وقت کی، اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونے کی اس کو عادت ہو جائے کہ اپنے ذہن سے وہ اللہ کے پاس حاضر ہے. ان کا خون کا بنا بصیرا، یہ بھی کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک آپ ہم کو خوب دیکھ رہے ہیں. قال لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق دے دیے گئے تم اپنا سوال اے موسیٰ، جو سوال تم نے کیا تھا وہ سوال ہم نے تمہیں مرحمت کر دیا، جتنی دعائیں تم نے کی وہ منظور. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام وہاں آ کے وہی پہنچا دیے کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر پہنچے ہیں تو ہارون علیہ السلام کے استقبال کے لیے مصر سے باہر آئے ہوئے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ ہم نے احسان کیا ہے تم پر ایک مرتبہ سے زیادہ اور بغیر مانگے کے کیا ہے. جو تم مانگ رہے ہیں تو مانگنے سے ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تو تمہارے ساتھ تم پر تو ہماری نظر پہلے سے ہی ہے، تم ہمارے محبوب پہلے سے ہی ہو، تو بغیر مانگنے کے بھی ہم نے تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا ہوا ہے، تو مانگنے پہ کیوں نہ دے، مانگنے پر تو دے ہی رہے ہیں، بغیر مانگنے کے بھی ہم نے تمہارے ساتھ بہت مرتبہ کیا ہے. مرتبہ اخرى میں تو متعدد مرتبہ ہم نے تم پر بہت احسان کیا ہے، اور پہلے پیغمبری بنا دیا تھا تو کون سا مانگا تھا پیغمبری، اور پیغمبری مانگی جا بھی نہیں سکتی، تو کتنا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے گئے تھے آگے نے اور پیغمبری کے لیے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اور دیگر باتوں میں کچھ خاص احسانات اپنے جتانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کے لیے احسان جتانا مناسب ہے، ان کے شایہ نشان ہیں، ان کے لیے عیب نہیں ہو، کیونکہ وہ احسان کرنے والے ہیں تو ان کو آتا ہے احسان جتانے میں، وہ مالک ہیں تو ان کو آتا ہے احسان جتانے میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرما رہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں، ہم نے متعدد مرتبہ آپ کے ساتھ بہت سلوک کیا ہوا ہے، وہ کیا سلوک کیا ہوا ہے اس کو ذکر کرے اللہ تعالیٰ. اذ اوحینا الی امک ما یوحا، جس وقت نے کہ وحی کی ہم نے تمہاری ماں کی طرف وہ جو وحی کرنا چاہیے تھا، ہم نے تمہاری ماں کے پاس وحی بھیجی تھی وہ تمہارے اوپر احسان کرنے کے لیے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی آ گئی. وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں ایک مضمون آ جاتا ہے اور طبیعت کھل جاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر غیر نبی ہے تو ایسی بھی وحی ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں. اور حافظ غیبی کبھی فرشتہ پکار کے بول دیتا ہے، آواز آ جاتی ہے، وہ بھی ایسی صورت ہو جاتی ہے، انسان کی شکل میں آ کے بھی بتا دیتے ہیں. جیسے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیغمبر نہیں ہے لیکن جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کے بتا دیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو جو چیز سجاتے ہیں اس کو بھی وحی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اوحینا اوحا ربک الی النحل، تمہارے پروردگار نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرح. شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے، قرآن کا بیان ہے کہ اللہ کی وحی سے کرتی ہے، تو وہ پیغمبر تو ہوئی ہی ہوں، مطلب اللہ کی طرف سے ان کو خاص علم دیا جاتا ہے، اس کو قابل مقام بنایا جاتا ہے. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتاً، کہ نیچے مت بنانا اپنے مکانات، پہاڑوں پہ بناؤ، درخت کے اوپر چوٹیوں میں بناؤ، خاص جگہ دیکھ کے بناتی ہیں شہد کی مکھیاں مکان، دیوالی ہوئی تو مومن شجر ومن ما یارشون، سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کرو اچھا، جو شہر کی مکھیاں اللہ تعالیٰ کی وظیفے کر رہی ہیں انتخاب کلی بالکل استمرات. پھر یہ کہ جو پھل ہیں پھلدار اور پھولدار چیزیں ہیں ان کا پھل چونکہ اس کو تم لو, یہ اللہ پاک وہی فرماتے ہیں ان کی طرف. فصل کی سب العربی کی ذل اللہ. اور پھر یہ کہ جو پھل اور پھول کے درختوں کی طرف جاتے ہیں یہ شہد کی مکھیاں, نزدیک ہو یا دور ہو تو وہ جانے آنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا راستہ یہ ادھر سے جانا ہے ادھر سے آنا ہے. 50-50 میل جا کے پھولوں کا رس چوس کے آتی ہیں, اس سے زیادہ جاتی ہیں اس سے کم جاتی ہیں, اور جانے کے بعد میں اپنی جگہ نہیں بھولتی, وہاں سے سیدھے جاتی ہے سیدھا آتی ہے. فصل کی سبل ربی کی ذل اللہ. تو وحی ہوتی ہے, ایک وحی تشریعی ہوتی ہے, ایک وحی لغوی ہوتی ہے. شریعت والی وحی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نبوت کی اطلاع دی جاتی ہے, اور وہ وحی بندوں کی تبلیغ کے لیے ہوتی ہے, تعلیم کے لیے ہوتی ہے, وہ تشریعی وحی کہلاتی ہے. وحی لغوی کا مطلب اطلاع دے دینا, خفیہ طریقے پر اطلاع دے دینا. اللہ تعالیٰ خفیہ طریقے پر اطلاع دینے کا کام بہت سی چیزوں کے ساتھ میں فرماتے ہیں. اس تھوڑی سی یعنی اس نزاکت سے اس وحی لغوی کا مطلب غلط بتا کے اور اس میں لوگوں کو کنفیوز کر کے غلام محمد قادیانی نے اپنی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی اس لیے ہوں کہ ابھی نبو اور وحی کی قسم باقی ہے وہ چلتی ہے. حالانکہ وہ نبوت والی وحی باقی تھوڑی ہے, ابھی نبوت والی وحی باقی نہیں ہوتی, وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ آخر نبی ہیں, آپ کے پاس کوئی نبی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی ماں کے پاس وحی, اب کتنا بڑا سلوک تمہارے ساتھ میں کیا کہ تمہاری امی کے پاس وحی بھیجی, اور وحی بھی کیا بھیجی, بہت مناسب وحی بھیجی ماری وہاں, اور وہ کیا تھی, وہی ہے ہمیں تو لکھی ہی پھر تابوت کہ داد دے وہ تم کو تابوت میں, اور پھر اس تابوت کو ڈال دے سمندر میں, پھر ہم نے سمندر کو وحی بھیجی کہ سمندر ڈال دے تابوت کو ساحل پر. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی وحی بھیجی اور سمندر کو بھی وحی بھیجی. یہ نیل کے امر کا سیوا ہے, فنیل کے ہی یم اور یم اس کا پائے چاہیے کہ ڈال دے سمندر موسیٰ کو یعنی تم کو ساحل پر, یہ ہم نے سمندر پہ کہا ہے, اس کے پاس بھی وحی آئی فنیل کے ہی یم موسا ہے. اور موسیٰ کو ایک تابوت پر رکھنے کا حکم, تابوت کو پانی میں ڈالنے کا حکم, اور سمندر کو اس تابوت کو اٹھا کے ساحل پہ ڈالنے کا حکم, یہ ہم نے دیا تھا اللہ تعالیٰ فرما یا خود ہو آدو بولنے و آدو بولنا. اس طریقے سے کہ لے گا ان کو یعنی موسا کو ایسا آدمی جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. بتاؤ ہم نے کتنا سلوک کیا تمہارے ساتھ کہ ہم نے تم کو دشمن کے گھر میں پالا ہے, ایک ایک دن ایک ایک پل میں حفاظت کرنی پڑتی ہے, کتنا سلوک کرنا نہیں پڑا. اور یہ بھی بول رہا ہے کہ میرا بھی دشمن اور تمہارا بھی دشمن, اور دشمن ہے تو پالا کیسا, تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کے اعتبار سے جن کے دشمن ہونے والے تھے اس لیے ذکر کر دیا نتیجہ تھا دشمن, یا پھر یہ کہ موسیٰ کی دشمنی میں تو یہ ہزاروں کو مار رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں ہزاروں کو مار رہا تھا, لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ یہ دشمن یہ ہے وہ دشمن جس کی وجہ سے میں دوسروں کو مار رہا ہوں. یہ بھی عجیب چیز ہوتی ہے, لائن میں بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے علمی اور نارفانی نارفت جن جو تک نہ ہو وہ ایک بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. وہ الفی تو علیہ کا محبت ملنی, اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ کہ مسافر کہ میں نے ڈال دی تمہارے اوپر محبت میری طرف سے, محبوبیت میری طرف سے. یہ بھی ایک مستقل سلوک اور احسان ہے اللہ پاک کا, ایک بندے کے دل کے اندر بندے پر محبوبیت ڈال دی, اب جو دیکھ رہا اسے محبت کرنا, جو دیکھ رہا اس سے محبت, اس کے دل میں محبت چلی جا رہی ہے. اور محبت جو ہے نا وہ ہر طرح کی حمایت دے دیا کرتی ہے, حفاظت دیتی ہے, حمایت دیتی ہے, طرفداری دیتی ہے, ساتھ دیتی ہے. واسطے تو علی کا محبت ملی بولے تو سنا علی, اور فرمایا کہ پھر میں نے اپنی نگرانی میں تمہاری پرورش کی, بولے تو سنا علی کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تمہاری پرورش ہو ہماری نگرانی میں. یہ کس طرح کم ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کم شی رخ تو کم، یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہاری بہن جو ہے وہ چل رہی تھی اور جا رہی تھی تم کو تلاش کرتے ہوئے اور تم کو افزار کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے واچ کرتے ہوئے، اور جا کے وہ پہنچ گئی فرعون کے پاس۔ فتقول ہل ادلکم علی من یکفلہ، پھر وہ کہنے لگی فرعون کے لوگوں سے کہ کیا میں تم کو بتاؤں ایسے خاندان والے جو اس بچے کی کفالت کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تابوت میں رکھ دیے گئے اور تابوت کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی میں تابوت کو پتھر پہ ڈال دیا اور پتھر پہ جو ہے فرعون کے باندیاں نہانے کے لیے آئی ہوئی تھی انہوں نے اٹھا لیا، انہوں نے اس کو کھولا بھی نہیں کہ اگر ہم نے اس میں سے کھولے اس کو کھولا اس میں سے کچھ مال وال نکلا پھر لے جا کے ہم نے دیا، تو اگر یہ ہم سب بھی بولیں گے کہ ہم نے پورا لے لیا پھر بھی ہم پہ ڈاؤٹ آئے گا کہ ہم نے کچھ لے لیا تو ہماری پٹائی ہوگی۔ وہ اندر سے اللہ نے الگ انتظام کیا تاکہ کھولے نہیں اور گڑبڑ نہ ہو بچے، تو وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس پہنچا دیا گیا وہاں جانے کے بعد میں اس بچے کو بچانے کے واسطے دودھ پلانے والوں کی ضرورت پڑ گئی، تو جس کا بھی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی امی جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو موسیٰ کی بہن کو بھیجا تھا کہ بچے کا کیا حال اللہ دیکھ کے، کیونکہ ان کا دل تو باہر بچے کی فراق میں پریشان تھا، جدائی میں پریشان تھا، تو وہ گئے اور وہاں ان کو بھی معلوم ہو گیا بہن کو موسا کی یہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، تو بہن نے کہا تھا کہ میں تم کو ایسے گھر والے بتا دوں گی جو اس بچے کو سنبھال لیں گے، حالانکہ ان کو تمہارا میں نے سر ہوا یہ کہ اس میں وہ بیچاری گرفتار ہو گئی تھی کہ تیرے کو کیسے معلوم کیا وہ لوگ اس کے ہم بننے میں، کوئی بچہ سبھی ہمدرد ہوتے ہیں اسپیشل ہمدرد کا کیا مطلب ہے اس کا بچہ ہے کیا، کیونکہ وہ اس کا بچہ ہے نہیں معلوم، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہو پڑے گا بچہ ہے تو میں پانی میں سے نکلا، تو اگر پتا چل جاتا کہ ان کا ہی بچہ ہے تب تو پھر بڑی صاحب کا بچہ ہونے کی وجہ سے ایک پرابلم ہو جاتا، تو وہ گرفتار بھی ہو گئی تھی اس بات پہ، لیکن اللہ نے پھر اس بہن کو یہ سجائی دیا کہ بھائی میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہ تک رسائی ہو جائے گی وہ خاندان والوں کی، یہ بادشاہ ان کو انعام دیں گا اس بچے کی حفاظت سے، وہ بہت زیادہ دلچسپی دکھائیں گے، یہ میرا مطلب تھا اور تو کوئی مطلب نہیں، ایسا بولے تو ان کی جان چکی، لیکن اصل بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بے شعوری کے اندر وہ بات کہہ دی تھی اشاروں کے اندر کہ یہ جو ہے نا ہمارا آدمی ہے، فرجانہ کا علاؤ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لڑنا دیا تھا ہم نے تم کو موسیٰ تمہارے ماں کے پاس، کتنا بڑا سلوک ہم نے کیا ہے، ہم نے لوٹا دیا تم کو تمہارے ماں کے پاس، ہر تقرر آئینہ ولا تحزن تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو رنج میں نہ رہے، کیونکہ وہ بہت رنجیدہ تھے اس موسیٰ کے خلاف پر، اور ظاہر ہے کہ بیٹا گود میں نہ ہو پاس نہ ہو تو کہاں آگے آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی تھیں، تو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان ان کے پاس پہنچا دیا اور رنج بھی ان کا دور فرما دیا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا اتنا ہی نہیں ہوا تمہارے ساتھ اور بھی ہوا ہے، وقت سمجھتا اور تم نے ایک آدمی کو بھی مار دیا تھا، کیونکہ یہ تو پیغمبری کی وقت بات ہو رہی نا، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب جوان ہوئے تھے اور ابھی مصر سے گئے نہیں تھے بھاگ کے، تقریباً یعنی سمجھ لیجیے آپ کے 10 سال 15 سال پہلے کی بات تھی اس واقعے سے 10-15 سال، کیونکہ جب یہ آ رہے تھے تو ان کو پیغمبری ملی، اور آ رہے تھے کب جب 10 سال وہاں سے بکریاں چڑھا چکے تھے، یہ 10 سال پیشتر کا قصہ ہے، 10-15 سال پہلے اس موسیٰ علیہ السلام سے ایک واقعہ بھی ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ قتل تھا نفسا آپ نے ایک جان کو قتل بھی کر دیا تھا، فنک جینا تھا من الغم میں ہم نے تم کو غم سے نجات دے دی، اس نے غم سے بچانے لیا یہ بھی بہت بڑا ہمارا احسان ہے تمہارے ساتھ، وہ فتنا کا فتونا اور ہم نے تم کو مسلسل آزمائشوں میں ڈالا اور آزمائشوں سے ہم تم کو نکالتے رہے، یعنی مختلف قسم کی دشواریاں تم پر آتی رہیں، ان دشوار گزار حالات میں ہم تمہاری مدد کرتے رہے اور تم کو صحیح سلامت اس میں سے نکالتے رہے، یہ اللہ نے فرمایا پھر ابھی تسلیم فی اہل مدین، پھر آپ کئی سال رہ چکے رہے مدین والوں میں، تم مزید سال آپ قدر یا موسیٰ پھر ایک مقدار پر تم وہاں سے واپس آئے، وقت بنا چکا لنفسی اے موسیٰ میں نے اپنے لیے تمہیں چن لیا ہے، میں نے چن لیا ہے تم کو اپنے لیے، ادھر بنتا ہوا خو کا بھی آیا تھی، لہٰذا آپ اور آپ کے بھائی میری نشانیوں کو لے کر جاؤ، یہ دو مجمے دیے عطائے موسیٰ عطا کا عطا کے اجدا بن جانے کا اور یدِ رضا کا، ان میری نشانیوں کو لے کے جاؤ، ولا تنیا فی ذکری اور میرے ذکر میں سستی مت کرنا، ذکر سے تھکنا مت میرے اور میرے ذکر میں سستی مت کرنا، ان دونوں اذهبا الى فرعون انه طغى، اور جاؤ تم فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. فقولا له قولا لینا، کہو تم دونوں سے فرعون سے نرمی سے بات. فرعون ہے اور سب کچھ ہے، سرکش ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں، اس کا پانی سب سے اونچا ہو گیا، بلکہ وہ خود ہی فرما رہے ہیں، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ جب جاؤ اس کے پاس میں تو بات نرم کرو، ملاقات سے بات کرو. کیوں؟ لال لہو یہ درخت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، اور یکشا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے لگ جائے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا. ان دونوں نے، موسیٰ اور ہارون دونوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا. بادشاہ ہے، اشم خشم سب اس کے پاس سامان اس کے پاس ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل جو ہیں اس کے مقابلے میں کمزور ہیں، اور ہم پر وہ زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، اس کا اندیشہ ہے. اول جتوا یہ ہے کہ سرکشی کرے گا. قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نا، انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تم ڈرو مت. اسمع وارا، میں سنتا بھی ہوں وہ کیا بولتا ہے، اور دیکھتا بھی ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے، تم بے فکر ہو، تم کیا بولتے ہو وہ کیا بولتا ہے، پھر تمہارا برتاؤ کیا ہے، پھر اس کا برتاؤ کیا ہوگا. میں خود دیکھ رہا ہوں، میں خود سن رہا ہوں، میں خود دیکھ رہا ہوں، کسی قسم کا اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ. فاتیا ہوں، وہ دونوں حضرات آئے فرعون کے پاس، فقولا، اور کہنے لگے، انا رسول ربی، ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر اور رسول ہیں. فرعون کے پاس پہنچے یہ دونوں، اس سے ملاقات کی، وہ کی خواہش ظاہر کی، بڑی مشکل سے ملاقات کا موقع ملا، جانے کے بعد میں بات ہوئی تو یہ کہا دونوں حضرات نے کہ ہم کو اللہ نے رسول بنایا ہے، اور تمہارے رب کا رسول بنایا ہے، تیرے رب کے ہم رسول ہیں. فارسل مانا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ورا سے عزب ہوں، اور ان کو عذاب دینا ختم کر دو، ان کو عذاب مت دو، تکلیف مت دو، ان کو مصیبت میں مت ڈالو. اب جی علاقہ بھی آیا تھی میں وبک رفیق کہ ہم آئے ہیں تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی کو لے کر. ہم ویسے نہیں آئے کہ دعویٰ کر دے رہے ہیں، نہیں، پروف کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم رب کے رسول ہیں، اور رب نے نشانی دے کر بھیجی ہے کہ اگر وہ پوچھے کہ تم رب کے رسول کیسے ہو تو یہ بتا دینا. وہی جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے پاس نشانی موجود ہے، اگر تو چاہے کہ کیا نشانی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آپا جو زمین پہ ڈالا، تو وہ اجدا جو ہے ایک دم دوڑا اجدا بن کے صاحب، اور وہ فرعون کی طرف، جیسے اس نے فرعون کی طرف منہ کھولا تو فرعون کرسی پہ سے بھاگا اور جا کے پلنگ کے نیچے چھپ گیا. وہاں سے اس کو بلا کہ پہلے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو سنبھالو، بعد میں بات کروں گا، پہلے اس کو سنبھالو، پہلے اس کو صحیح کرو. خیر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ اس کا یوز کیسا ہے، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس اجدے کے منہ میں ہاتھ ڈال کے پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بنتا ہے، جب پکڑتے تھے تو وہ اجدا رہتا تھا اور اصلی اجدا ہوتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اس کے منہ اس کے اندر ہاتھ ڈالا، پھر وہ آسا کی شکل میں واپس آیا، تو پھر اس کی جان میں جان آئی، اس میں سے نکل کے آیا پیچھے. تو قد جئنا کبھی آیا پھر میں ربک، ہم کے رب کی طرف سے نشانی بھی لائے ہیں. وہ سلام آیا مریض پر الہدا، پر سلامتی اس شخص پر ہے جو ہدایت کی اتباع کرے گا. عافیت اس کے لیے ہے جو ہدایت کی اتباع کرے گا، جو اتباع نہیں کرے گا وہ عافیت میں نہیں رہے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور یہ بات بھی ہے کہ ہماری طرف اس بات کی وحی کی گئی، ہم رسول ہیں تو وحی ہمارے پاس آتی ہے، ہمیں ہماری طرف اس بات کی وحی آئی ہے کہ عذاب اس آدمی پر ہوگا جو جھٹلائے گا اور روگردانی کرے گا، جو مانے گا نہیں اندر سے اور باہر سے اپنائے گا نہیں. اللہ من کذب وتولی، جو جھٹلائے گا اور پیٹ پھیرے گا کہ وہ حق بحق بات پر چلنے سے اس پر عذاب ہوگا. یہ ہمیں اس بات کی وحی کی گئی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، تو فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں ہوں سب کا رب. فرعون جو ہے میں ربکما لالا کہتا تھا نا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں رب ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا جو رب ہے اس کے ہم رسول ہیں، تو کہنے کہ بھائی تمہارا رب کون ہے، کون سا ہے؟ من ربکما یا موسیٰ. قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا فرمائی. رب وہ ہے ہمارا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو بھی ہے، میں بھی ہوں، پوری کائنات ہے، جو خالق ہے وہ رب ہے. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، جو خالق ہے وہ رب ہے. ثم هدى پھر اس مخلوق کو ہدایت بھی عطا فرمائی، راستہ بھی دیا. ہر مخلوق کا ایک راستہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اس مخلوق کو بھی اس راستے پر چلا دیا. سورج کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد میں سورج کو ایک ہدایت پہ ڈال دیا، ایک کام پہ لگا دیا. چاند کو پیدا کیا، چاند کو ایک کام پہ ڈال دیا. پانی کو پیدا کیا، پانی کو ایک کام لگا دیا. ہوا کو پیدا کی، ہوا کو ایک کام لگا دیا. یہ حال انسانوں کا بھی، جانوروں کا بھی، اور ہر قسم کا جانور ہے، اس کا ہر قسم کا مزاج ہے. اس مزاج کے اعتبار سے اس کی ہدایت ہوتی ہے، کیا کھانا ہے، کیا کھانا، کیسے رہنا، کیسے نہیں رہنا، کون دوست ہے، کون دشمن ہے، کس سے حفاظت ہے، جان کی مال کی کس سے حفاظت نہیں ہے. یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوتی ہے. سب سے آسان سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بکری کا دشمن کون ہے، بکری کو پیدائشی طور پر معلوم ہوتا ہے، کوئی بتاتا نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بکری کے اما ابا لے کے شیر کو دکھاتے ہوں، بھیڑیے کو دکھاتے ہیں، یہ اپنا دشمن ہے، یاد رکھنا، سب ایسا نہیں ہوتا. وہ اس کو پہلا ایک طرح سے معلوم رہتا ہے. بکری کو یہ پتا ہے، بکری کے بچے کو یہ اس کے اما بابا نہیں دکھاتے کہ اپنے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے. یہ تو انسان کے بچے کی خصوصیت ہے کہ اس کو یہ دوست دشمن کو پہچنوانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا سسٹم دوسرا ہے. اس کو کھانے پینے کی چیز بدلانا پڑتا ہے کیونکہ اس کا سسٹم دوسرا ہے. بکری بکری کو معلوم ہے کہ اپن گوشت کھانے والے نہیں ہوتے، اور شیر کو معلوم ہے کہ اپن گھاس کھانے والے نہیں ہوتے. شیر کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا کام گھاس کھانے کا نہیں ہے، کہ بچوں کو سکھاتا نہیں کہ ہم گھاس نہیں کھاتے، وہ بھی معلوم ہے. تو اللہ بھی آپا کو اللہ سے خلتا ہو تم مہارا، جس نے ہر چیز کو اس کی خلطہ پتا فرمائی اور پھر گھر راستہ بھی دے دیا. فل ہما بال کو مل بولا، پھر ہم نے کہا کہ پچھلے جو قومیں گزری ہیں ان کا کیا حال ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، بڑی بڑی قومیں گزری ہیں ان کے بارے میں کیا. قال علمها عند ربي في كتاب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس کتاب میں محفوظ ہے. سب سب محفوظ ہے، گیا کوئی بھی نہیں، اس میں جیت کوئی بھی نہیں ہوا. لا يضل ربي ولا ينسى، جو میرا رب ہے نہ تو بھولتا ہے وہ، اور نہ غلطی کرتا ہے. نہ تو وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو غلطی کا امکان ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں بھول کا امکان. اللہ جانحمد، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملے معتدہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے جملے چھوڑ کے اپنے خاص جملے استعمال فرمایا. اللہ جانحمد مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا ہے، مسالہ کا لکم فیہا سبولا، اور تمہارے لیے اس نے راستے بنائے ہیں. وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے پانی اتارا ہے. فاخرجنا به ازواجا، پھر ہم نے اس میں سے بہت سے جوڑے نکالے ہیں تمہارے لیے. عجیب اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا. پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کیسا ہے وہ بولتے ہوئے آ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بولنے لگے، بول رہے ہیں اللہ ایسا ہے، ایسا ہے. پھر اس کے بعد میں ہم نے ایسا کیا، بلکہ خود ہی مخاطب ہو گئے. یہ بہت بہت ہی بداعت والا کلام شمار ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دور سے لائے 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 پھر اپنے سامنے کھڑا کر لیے ایک دم. یہ ایک بہت خاص طریقہ ہے بات کرنے کا، اور فصاحت و بلاغت کے اصولوں میں سے بہت بڑا فصیح بلیغ اصول ہے کہ ایک آدمی غائب کی بات ہو رہی ہے دونوں، وہ غائب کی بات میں سے وہ غائب کو ہٹا دے کے جنگلی بات کی جاتی ہے اس بات کی طرف، اس کو ہٹا دینے کے بعد میں وہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ میں ہوں کر کے پیش کر دینا اپنے آپ کو. یہ ہے اصولوں کی اصل میں، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں بھی ایسی ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے. اس کے بعد میں یا کا آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے تعریف ہے، آپ مہربان ہیں، آپ رحیم ہیں. نہیں چل رہا وہاں پہ پھر غائب کیا وہاں پر، پھر اچانک اتنا بولنے کے بعد میں پھر اب دور کہاں ہے بولے، ایسی بات ہو جاتی ہے. اتنا بول کے آدمی سامنے آ گیا، سامنے آ گیا تو پھر مخاطب ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. جب انہیں شروع کرا تھا تو انہیں آپ بولنے کے موقع میں نہیں تھا. اگر آدمی دھیان سے نماز پڑھے تو اگر شعور کے ساتھ میں نماز پڑھے تو وہاں سے وہاں کو آنے تک وہ اللہ کے سامنے ہو جاتا ہے، پھر بول سکتا ہے کہ یا کا نام. اور یا کا آبدو تو بول سکتا ہے، لیکن یا کا نابدو بولنا بہت مشکل ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو ہم نہیں بول سکتے تھے. کیوں بولے تو نابدو جمع کا سرا ہے، سو مل کے بولنے کا ہو. یا کا نابدو جو ہے وہ جمع کا سرا ہے نا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. اس میں تھوڑی سی الجھن ہے، اس کا مطلب یہ کہ یوسفیہ کے کلام کے اعتبار سے اس کی توجیحات ہیں تھوڑی سی بہت. کہ مقام جمع سے بولنا ایک مقام ہے مقام جمع خفیہ کے پاس جو فنا کے بعد میں حاصل ہوتا ہے. تمام اخلاق برے نکل جانے کے بعد, تمام اچھے اخلاق آ جانے کے بعد, روح کا تزکیہ ہو جانے کے بعد, روح میں روشنی پیدا ہو جانے کے بعد اور مخلوق پر سے نظر اٹھ جانے کے بعد, پھر آدمی اکیلا آدمی جمع کے مقام پر آتا ہے. اکیلا آدمی جمع کے مقام پر آتا ہے, پھر وہ بولتا ہے جمع کے سینے کے ساتھ میں. تو وہ بہت آخری مرتبہ ہے اس کا. صوفیہ کے ہاں انسان کے سلوک کے مراتب میں سے بہت آخری مقام میں جمع جو ہے بہت آخری مرتبہ ہوتا ہے. جمع اور جمع جمع مقام فنا کے بعد ہے وہ. تو وہ فرقہ ہے اصل دیکھا جائے تو, مگر اللہ نے فرمایا کہ بس یہ بولنا ہے تو یہی بولتے, ورنہ ہم تو مقام غائب میں رہ کے مقام جمع میں ہیں. آدم میں بھی نہیں ہے, مقام غائب میں رہ کے مقام جمع کی بات کرتے ہیں. خیر وہاں مجھے یہ بات یاد آئی کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے مالک یوم الدین تک جو ہے وہ عام سیوا ہے, لیکن ایاک معبودی سے فوراً جو ہے نا وہ براہ راست ڈائریکٹ بات شروع ہو گئی ہے. یہاں پر بھی اللہ ایسے فرما رہے ہیں, حضرت موسیٰ کی فرعون سے بات ہو رہی ہو رہی ہو رہی, اس کو روک کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرما دی. پھر ان صفات کی صفات بیان فرما دینے کے بعد میں اب زمین کو سامنے کر دیے کہ یہ زمین جو ہے نا یہ بچھی ہوئی ہے تمہارے لیے, اللہ نے اس ذات نے بچھا لی. اور پھر یہ ہے کہ صاحب تمہارے لیے راستے اسی کے بنائے گئے ہیں, یہ اب راستے زمین پر ہے, راستے سے چل کے آ گئے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے, ان کو معلوم ہے کہ کھانا پانی پی کے تو بیٹھے رہے, اگر وہ نہ ہوتا تو بیٹھتے بھی نہیں تھے. اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب دور نہیں رہے بندے کو, اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمانے خرجنا بھی, ہم نے نکالا تھا وہ سب, ہمارے زندگی کا جتنا سامان ہے وہ ہم نے نکالا ہے, جو مختلف قسم کی نباتات اور زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں, کھلو وڑاؤ اور نہانا کھلو, تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ, جتنی چیزیں نکالی ہیں کھاؤ تم اور اپنے جانوروں کو چراؤ بھی. ہم جو کھاتے ہیں وہ کھانا ہوتا ہے اور ہمارے تابعین جو کھاتے ہیں وہ چرانا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں حیوانات جانوروں کی شکل میں جیسے آج بھی ہیں کھیتوں وغیرہ کے اندر جانور چلتے ہیں, لیکن یہ کہ آدمی کی سواری کے جانور بھی پہلے چلتے تھے. اس زمانے میں آدمی کی سواری کے جانور پیتے ہیں, یعنی پٹرول پیتے ہیں, ڈیزل پیتے ہیں, گیس پیتے ہیں. ان میں فی الحال کہنا آیا کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے, اللہ پاک نے فرمایا بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیچ میں جملہ مرتبہ کے طور پر تھا, آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تسلسل شروع ہو رہا ہے. یہاں پہنچ کر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے نقل فرمایا ہے, اور یہ اصل میں نسائی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نسائی شریف میں تفصیلن آئی ہے, بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوخ فرمایا ہے, یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو گویا ایک حدیث کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے موجود ہے, اس کو نقل کیا ہے. میں اس کا آپ کے سامنے خلاصہ بھی کر سکتا ہوں. حضرت سعید ابن جبیر ابن عباس کے شاگرد ہیں, انہوں نے جا کر اس آیت کریمہ کا مطلب پوچھا, وَفَتَنَّا کا فتونہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تم کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا اور ان آزمائشوں سے پھر ہم نے تم کو نکالا ہے اور بہت جتن کیے ہیں تمہارے ساتھ میں. یہ وَفَتَنَّا کا فتونہ کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے ان سے فرمایا کہ یہ بہت لمبی بات ہے, آپ صبح آؤ بتائیں گے. آپ سعید ہیں وہ صبح تشریف لے کے حاضر ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو وہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی. ابن عباس, ابن عمر, جن الفاظ بولے جاتے ہیں تو رضی اللہ عنہما بولتے ہیں, باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں, عباس بھی صحابی ہیں, ابن بھی صحابی ہیں, ابن عمر میں عمر بھی صحابی ہیں, ابن عمر بھی صحابی, عبداللہ بن عمر میں وہ صحابی, ایسے صحابہ ایسے نام جب آتے ہیں تو پھر دونوں کے ساتھ رضی اللہ عنہما کا لفظ بولا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ فرعون کے اور اس کے ہم نشینوں کے درمیان میں کچھ بات چیت چل رہی ہے, یعنی اس کے درباریوں کے دربار میں درمیان میں, اور اس سلسلے میں ایک بات یہ مضمون چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں کی ایک زندگی کا وعدہ فرمایا اور بھیجتے رہے. تو جو واقف کار لوگ تھے اس کے دربار میں مدائس تھے, انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے بالکل کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر آتے رہیں گے. پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث علیہ السلام کے دباؤ کی وجہ سے وہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے پیغمبروں میں سے پیغمبر ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کو انتقال ہو گیا تو کہنے کہ یہ اس کا مزداق نہیں ہے. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے نا پوترے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. ہر پوترے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے, اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. اور یہ جو فرعون آیا ہوا ہے یوسف علیہ السلام کے بعد ہی آیا ہوا ہے مصر پر, ورنہ یوسف علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام یہاں پر حکومت کر چکے ہیں اور ان کا ہی دبدبا تھا, ان کا ہی لوگوں نے مانا. لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام مصداق ہو یا نہ ہو, مگر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں وہ نبی آئیں گے. تو فرعون نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان تو بنی اسرائیل ہے جو مصر میں رہتا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنے کی حیثیت سے مصر میں آ کر بس گئے تھے کنعان سے. یہ پورے کے پورے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو, اور ان کے 12 بیٹے تھے, وہ 12 بیٹوں کے 12 خاندان جو ہے وہاں سے بس گئے تھے. کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے زمانے میں پورے کنبے کو جو ہے ادھر مائگریٹ کرا لیے تھے, منتقل کروا لیے تھے. یہی بنی اسرائیل کہلا رہے تھے. ان میں آنا جو ہے نا یہ طے تھا پچھلی کتابوں کے ذریعے سے. تو جو جاننے والے تھے وہ بتاتے تھے کہ اس میں جو ہے پیغمبر آنے والے ہیں. تو پیغمبر آنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے اس کا ذکر فرعون کے سامنے ہوا. ہوتا یہ ہے کہ پھر جو اس کی مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچاتا ہے, جو نہیں مانتے ہیں ان کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کا غلبہ ہو جاتا ہے بالآخر. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت پرانی ہے. تو فرعون نے یہ کہا کہ پھر اس کا کیا حل ہونا چاہیے. تو اس کے دروازے نے کہا کہ اس کا حل بس یہی ہے کہ ان کے اندر کسی آدمی کو بچنے نہیں دینا. ایک ہی صورت ہو سکتی ہے, بنی اسرائیل میں جو بچہ آئے اس بچے کو بچنے نہیں دینا. تو پھر اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پیغمبر ان کو پیدا نہیں ہوگا, ورنہ کسی کو بھی چھوڑیں گے تو کوئی نہ کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے. چلے گی بس ٹھیک ہے, بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے. تفسیر کی کتابوں میں ایک دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے عام طور پر کہ نجومیوں نے فرعون سے یہ بات کہی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہ اس کو دل سے کھینچ لے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلوب سے بیان کیا اور مرتبہ ذکر کیا. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پورا قصہ جو ہے ابن عباس کے بارے میں بہت لمبا ہے, اس کے بہت سے حصے مرفوع ہیں, یعنی حدیث کی طرف منسوب ہیں, اور زیادہ تر ممکن ہے کعبہ احبار وغیرہ سے ابن عباس نے یہ واقعہ سنا لیا ہوا ہے. اور چونکہ اس کے بہت سے حصے قرآن پاک کا بھی حصہ ہے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے منسوخ فرما دیا ہو تو ان حصوں کو منسوخ کیا ہو جو قرآن کے ساتھ قرآن میں یا حدیث میں موجود ہے. ہو سکتا ہے پورا ترتیب واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہو, یہ بھی ممکن ہے. اور کعبہ احبار وغیرہ جو تورات کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں اور مسلمان ہو گئے ان لوگوں سے لیا ہوا ہو, یہ بھی ممکن ہے. تو غرض یہ ہے کہ یہاں یہ بات آئی ہے کہ جب فرعون نے یہ بات رکھی لوگوں کے سامنے کہ اس کا حل کیا ہے, تو ان سب لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کا جو بچہ پیدا ہو اس کو مار دینا چاہیے. اچھا, بنی اسرائیل جو ہے وہ بہت مغلوب اور کمزور تھے. ان لوگوں کے پاس جتنے بیگاری کے کام ہیں اور خفیف کام ہیں اور چھوٹے کام ہیں ہلکے کام ہیں وہ پورے ان سے لیے جاتے تھے. سڑکوں پر جھاڑو دینے کا کام, صفائی کرانے کا کام, دھوبی کا کام, ولادتیں اٹھانے کا کام, ایسے جتنے کام ہوتے ہیں کہ فیملی کے اندر سوسائٹی کے اندر ایک بڑے لیول کے لوگ نہیں کرتے, چھوٹے لوگوں سے کرانے کے عادی ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے فرعون کے خاندان کے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ بڑی اسرائیل سے لیتے تھے. فرعون قبطی قوم کا ہے, یہ قبطی ہے, اور بڑی اسرائیل جو ہے نا وہ دوسرے ہوتے ہیں, بڑی اسرائیل ہیں. دوسرا یہ ہوا کہ اب سارے بچوں کو اگر مارتے رہیں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ تو پھر آپس میں مشورہ کیا ان لوگوں نے کہ اگر یہ سلسلہ چلا تو پھر تو مسئلہ یہ ہوگا کہ چھوٹے 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 کام وہ بھی ہم سب کو پھر کرنے پڑیں گے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ کرنا چاہیے کہ ایک سال کے بچوں کو مار دینا, ایک سال کے بچوں کو نہیں مارنا, یہ سال میں جو بچے پیدا ہوئے ان کو مار دینا, اس کے بعد والے سال میں جو پیدا ہوئے ان کو نہیں مارنا, پھر اس کے بعد والے سال میں جو ہوئے ان کو مار دینا. تو ایک ایک سال کے جو بچے رہیں گے وہ بڑے ہو کے اپنے کام آ جائیں گے. مجبوری تھی, اس نے کہا کہ بھائی یہ تو کرنا ہی پڑے گا. ظاہر ہے کہ مذاکرے تو ہوئے ہوں گے کہ اگر جس سال ہم نے بچوں کو نہیں مارا ہے, جس سال کے بچوں کو نہیں مارا اس سال میں پیدا ہوا تو کیا کریں گے؟ بات تو آئے ہوں گے, لیکن اس کا پھر حل کیا ہے؟ کل فی کچھ بھی نہیں. یہ صاحب دوسرے صاحب سے لڑ پڑے, لڑتے ہوئے کہنے لگے آپ نہیں جانتے میرے کو, کہنے کے بعد میں نہیں جانتے, مجھے تو آدھا شہر جانتا ہے. تو کہنے کے معاف کرنا میں اس آدھے شہر میں رہتا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے ہو, آپ کو لوگ نہیں جانتے ہیں, میں شہر کے اس آدھے میں رہتا ہوں جہاں کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اللہ نے یہی تبدیل ان لوگوں سے کرا دی, ایک سال کے بچوں کو ماننا, ایک سال کے بچوں کو نہیں ماننا. مگر اللہ پاک بڑی شان والے ہیں, بڑی قدرت والے, ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال کے بچوں کو مارنا پڑتا, تاکہ ٹھیک ہے ہو جائے مقابلہ, دیکھتے ہیں کس کی چال چلتی ہے. جس سال کے بچوں کو نہیں مارا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, جس سال کے بچوں کو نہیں مارا گیا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے, اور جس سال کے بچوں کو مارا جانے والا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بیان فرمایا کہ ان کے پاس وحی آئی, کوئی فرشتہ آ کے بولا, خواب پڑا ان کو, جو بھی شکل اللہ پاک نے اختیار فرمائی, اور وہ یہ ہے کہ تم اس بچے کو تابوت میں رکھو, اندر روئی رکھو, اس کے بعد میں صندوق بند کر دو بالکل اس طریقے سے کہ پانی اس میں جائے نہیں, اور اس کو تم سمندر میں ڈال دو. اور اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ہم تم کو اس بچے کو واپس کریں گے, یہ بچہ زندہ آئے گا اور تمہارے پاس آئے گا, اور اس بچے کو ہم پیغمبر بنانے والے ہیں. یہ تین باتیں اللہ نے فرمائی, ہم اس بچے کو واپس کریں گے, کہیں نہیں جائے گا, یہ مرے گا نہیں, زندہ رہے گا, واپس ہوگا, بڑا ہوگا, مطلب یہ کہ ایک عام آدمی ہوگا, ویسے یہ پیغمبروں میں سے ہوگا, اس واسطے تم بے فکر ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے نا وہ ایمان والی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے پر ان کو یقین کامل آ گیا, اور اس وعدے پر جب یقین آ گیا تو انہوں نے ایسا ہی کیا. جب ایسے اندازہ ہوا کہ فرعون کی چھٹی اور ان کے یعنی جاسوس جو ہیں وہ پھر رہے ہیں, اور الگ اعلان اجازت تھی کہ چوری لینا لوگوں کے سامنے دبا کر دینا بچوں, جو غریب آ رہا ہے اس کو دبا کر دینا, کسی کی رعایت اس میں نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ ہوا, لیکن ٹائم جب گزر جاتا ہے تو بہت سی چیزیں یاد بھی نہیں رہتی. ایسا ہوا ہے کہ شیطان نے کئی جگہوں پر وسوسہ ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو, اور کہنے لگی پتا نہیں بچے کا کیا ہوگا. یہاں تک بھی نوبت آئی ہے, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اتنی رنجیدہ ہو گئی, اور وہ یہ سوچنے لگی کہ اگر میرے بچے کو میرے سامنے ذبح کیا جاتا تو میں کفن دے لیتی, اس کو دفن کر لیتی, اپنے ساتھ نہلا لیتی. ایک تسلی تو مجھے ہوتی کہ اپنے بچے کو میں نے دفن کیا, پانی میں اس کو چھوڑا, مچھلیاں کاٹ کاٹ کے اس کو کھائیں گی, کچر کچر کے اس کو, ان کو بڑا رنج تھا اس بات کا. لیکن اسی رنج اور بے چینی کے اندر انہوں نے بہن کو بھیجا تھا کہ بچے کا ہوتا کیا ہے دیکھ دیا جائے. اس سے بھی یعنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فالو کر رہی تھی ایک بھائی کو دور دور سے بچتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, یہ بات کر رہے وہاں پہنچے تو اتفاق سے فرعون کی جو باندیاں ہیں وہ دریا کے کنارے نہانے کے لیے آنے جانے کی عادت تھی ان کو اس جگہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ یہ تابوت وہاں پہنچے, چنانچہ ہوا یہ کہ تابوت وہاں پہنچا, سمندر سے جو موج آئی اس موج نے چھوٹا سا تابوت جو ہے نا وہ پتھر کے اوپر گرا دیا. وہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا, دیکھا کہ ایک دم چوتھ طرف سے چار ہے, آپس میں ان کا مشورہ ہوا کہ اس کو کھولا جائے, تو کہا کہ اگر ہم کھولیں گے تو ہو سکتا کچھ مال اس میں سے نکلے, ہم اپنے پاس تو رکھ نہیں سکتے, ہم تو خود میں دے دینا پڑے گا, اگر ہم پورا بھی دے دیتے ہیں اس میں سے تو پھر ہم پر یہ خیانت کا الزام آئے گا کہ تم نے کچھ نہ کچھ چھپایا ہوگا. تو بھائی یہ ایسا ہے کہ اس کو کھولو ہی مت, اس کو کھولنا ہی جاتی ہے وہاں سے سامنے. جناب سب سے پہلے یہ فرعون کی اہلیہ کے پاس پہنچا, وہاں اس کو کھولا, جیسے ہی فرعون کی اہلیہ کے پاس میں کھولا اس تابوت کو تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئے, اور انتہائی حسین جمیل, اور اللہ نے قرآن پاک فرمایا کہ القیت علی کا محبت, میں خود محبت ڈال دوں گا, جیسے ہی دیکھا اہلیہ فرعون نے دل میں ان کی محبت آ گئی. اور پھر اس کے بعد فرعون کے پاس گئے اور اسے کہا جیسا ایسا قصہ ہوا ہے, جیسے ہی فرعون نے دیکھا تو اس کے دل میں بھی محبت آ گئی, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اہلیہ فرعون نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں, تو فرعون نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بریز آئے کہ وہ بچہ ہو, کہنے کے بتا آپ تو ہمیشہ وہی نہیں رہتا ہے, ہمیشہ آپ اسی خیال میں رہتے ہیں, اس قسم کی باتیں انہوں نے کہیں. پھر اس جواب میں یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے اس کو ہم بچہ بنا لیتے ہیں, مگر یہ کہ بچہ بنائیں گے نہیں بنائیں گے وہ تو بعد میں طے ہوگا, ابھی بچہ بھوکا ہے کیا انتظام تو کرو کچھ, اسے بچارے کے کھانے پینے کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ حرمنا علی المراضع من قبل, سارے دودھ پلانے دودھ پلانے والیوں کو ہم نے مدعا پر حرام کر دیا تھا. مدعا کو بتا دیا تھا کہ کسی کا دودھ نہیں پینا, پینا ہے تو اپنی اماں کا پینا, تبھی تو تم اماں کے پاس جا سکو گے ورنہ مشکل ہے. ادھر اماں کو کہ ادھر اماں کو ایک کام لگا دیا, ادھر مدعا کو ایک کام لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ دوسری ترتیب ہوتی ہے بالکل کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنایا اللہ نے کچھ ایسا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی, سب کوششیں ہو گئی. اس کو دیکھ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا, فرعون کی طرف سے تقاضا تھا کہ دودھ پلانے والے کو کوئی انتظام ہو, تو انہوں نے کہا کہ حل عدل کو معلوم نہیں ہے, تو میں ایسے خاندان بتا دوں گی جو اس کی حفاظت کر لیں گے, مجھے امید ہے کہ بچہ دودھ پی لیں گا اور پکڑ لیں گے, تیرے کیسے معلوم نہیں سمجھوں. تو بولے نہیں میں ایسا بول رہی تھی بس, میں نے سنایا کیونکہ میرا مطلب یہ تھا کہ بھائی جب ظاہر ہے کہ بادشاہ تک پہنچ ہوگی اور پیسے اسے دے گا کرے گا تو کون اندر دینے کرے گا, تو میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس بھی لوگ ہیں, ہو سکتا ہے کہ کر رہے کہنے کے جاؤ لے کر آؤ. اس موسیٰ علیہ السلام کی بات کو لایا گیا, جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو لیا انہوں نے, بچے نے دودھ پیا اور سو گیا آسودہ ہو کے پیٹ بھر کے سو گیا. علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی کافر کا دودھ پینے سے محفوظ رکھا, یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کافر کا دودھ اپنے نبی کے پیٹ میں جائے, اس سے بھی حفاظت فرمائے. اور پھر دوسرا یہ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کسی اور کا دودھ پی لیتے تو پھر ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچانا عالم اسباب میں مشکل ہو جاتا. انتظام یہ کرنا تھا کہ ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچانا, اور ماں کے پاس پہنچانا اس لیے ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا, وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کیے بغیر نہیں رہتے, وعدہ پورا کرتے. اور دوسری بات کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم, موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کا حکم پورا کیا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈے کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم نے ہمارا حکم پورا کیا, ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں, وعدہ الہی کو پورا کرنا ضروری تھا. اس پورے غیبی نظام کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی لیتے, پیا تو صرف اپنی ماں کا پیا. اس درمیان میں یہ ہوا قصہ کہ فرعون کے جو جاسوس تھے وہ پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے, اور پتا چلا کہ یہاں پہ ڈلیوری ہوئی ہے, بچہ پیدا ہوا. یہ معلوم کیا کہاں گیا بچہ, تو وہ تو یمدین سے آگے کی چیز تھی, وہ کھوتے کھوتے پھر آسیا تک پہنچ گئے, فرعون کی اہلیہ تک پہنچ گئے, اور بتا دیا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے. فرعون کو بتا دیا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے. تو جب ان کی اہلیہ کا قصہ سامنے آیا, اہلیہ نے کہا کہ بھائی اگر ایک بچہ بچ جاتا ہے, اگر ایک بچہ بچ جاتا ہے تو کیا ایسا ہو جانے والا ہے قصہ. میں فرعون سے اجازت دیتی ہوں, اس کی جان کی امان مانگتی ہوں, اگر یہ امان دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے میں پال لیتی ہوں, اور اگر یہ امان نہیں دیتا ہے تو پھر تم اس کے فیصلے پر عمل کر لینا ہے, کہ کوئی بات نہیں. تو پہلے بھی اہلیہ فرعون نے یہ کہا کہ اگر ایک بچے کو تم چھوڑ دیں گے تو اس میں کوئی حرج ہونے والا نہیں. اور پولیس تو پہنچ گئے تھے اور ننگے چاقو لے کر پہنچ گئے تھے کہ بس اب یہیں ہم دبا کرتے ہیں کیونکہ ہم کو دیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس اتنی اجازت چاہیے کہ اپنے شوہر میں تو خود ہی رانی ہوں, بادشاہ ملکہ ہوں, اپنے شوہر سے مجھے بات کرنے. تو انہوں نے فرعون سے بات کی, اور فرعون سے بات کرنے کے دوران اس نے کہا کہ قرۃ عینی لی وہ لڑکا, اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں, بنی اسرائیل کا اگر بچہ ہو, ایک بچہ ہم نے رکھ لیا تو اس کا کیا ہو جانے والا ہے, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور تمہاری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگی جب ہم اس کو بچہ بنا لیں گے, اپنے یہاں پلے گا پڑے گا تو پھر سے کیا ہے. لکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے اس وقت یہ کہا کہ اگر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا تو تیرے آنکھوں کی ہوں گا, میرے آنکھوں کی نہیں ہوں گا. اس کو بیان فرما کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرعون اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہاں میرے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک یہ بچہ بنے گا تو اللہ اس کو اسلام کی ہدایت دے دے. اہلیہ فرعون کو اسلام کی ہدایت مل گئی, ایکسپٹ بھی تو کرنے کا ہے نا, بھائی اللہ نے پہنچا تو دیا امانت تمہارے پاس, نعمت پہنچ. تو اہلیہ فرعون نے اس کو قبول کیا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے طور پر ان کو منظور کر لیا اپنے لیے, اللہ تعالیٰ نے واقعی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بنا دی, یہ مسلمان ہو گئی تھی. اور فرعون نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنائی, کہ اگر تم کو پالنا ہے تو پال لو, خیر جان بخشی تو کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, کہا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے نہیں دکھ رہی, اس واسطے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تو میرا جو اصول ہے وہ ہے, اس سال کے جتنے بچے ہیں اصول ان کو مرنا چاہیے تھا, مگر جب تم نہیں کہہ رہے تو ٹھیک ہے. میں عبید اللہ تھا رحمۃ اللہ علیہ سبزی کے بڑے بزرگوں میں سے تھے, تو کلپنا کرتے تھے کہ دھو اپنی بیوی کی نہیں سنتا, یا دھو اپنی بیوی کی گھروں سے زیادہ سنتا ہے, وہ اس طرح کی مصیبتوں میں پڑتا ہے. یہاں پہ فسکا اصل وہی ہوا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ اس مضمون کو بتایا کہ یہ یہی فتون تھے. اصل میں سب سے پہلا فتنہ یہ تھا کہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اس سال جس سال میں کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا, اللہ نے اس کے بچنے کا انتظام فرمایا, آزمائش میں ڈالے گئے پھر نکالے گئے, پھر سمندر کے اندر ڈالے گئے پھر اس میں سے نکالے گئے, پھر فرعون کے گھر میں پہنچائے گئے پھر وہاں سے بچائے گئے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ اس بچے کو بچانا ہے اور اس کا دودھ بھی پلا پینے لگے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر رہنا نہیں چاہتی, مجھے اپنے گھر میں رہنا ہے, میرے ساتھ دوسرا بچہ ہے جو دودھ پینے والا ہے, میں یہاں شاہی محل میں اس کو رکھوں گی تو یہ مناسب نہیں ہے, میں اپنے گھر لے جاتی ہوں. پھر بادشاہ کی طرف سے جانا چلے اس بچے کو لے کے جانا اور کبھی کبھی رہنا موسیٰ علیہ السلام کو لانا اور دکھاتے جانا, یہ سکتا ہے. تو اپنے گھر لے گئی, ہر قسم کی تنخواہ ان کو تھی, ہر قسم کی سہولت ان کو تھی, باضابطہ بچے کو پالنے کی, کیونکہ اور فرعون کو اور ان کے گھر والوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ماں اور بیٹا ہے, یہ تھا کہ بھائی ایک آدمی کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے بچے کو پالنے کے بعد, ایک فیملی کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے بچے کو پالنے کے بعد. موسیٰ علیہ السلام تو ذرا قوی ہو گئے, مطلب یہ کہ ذرا رہنے لگے بیٹھنے لگے, تو ایک مرتبہ اہلی ہے فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی آج بچے کو لاؤ ہمارے پاس, ہم اپنے بچے کے ساتھ بچے کو اپنے پاس لائیں گے اور پھر ان کے پاس بھی لے جایا جائے گا اس کو, کیونکہ وہ بہت شاہی انداز میں رہنے کا آدمی آگے تھا, وہ ایسا کوئی بھی کام ہونا ہے تو بہت رسم و رواج کے ساتھ ہونا ضروری ہوتا تھا اس کے لیے. تو پھر یہ ہوا کہ پورے محل میں اعلان کیا گیا کہ آج بچہ آ رہا ہے, تو بی بی آسیہ نے سب گھر کے خاندان کو اور جتنے خاندان میں کام کرنے والے تھے سب کو کہا کہ اس بچے کی خوشی کے لیے سب کو ہدیہ لانا پڑے گا اور اس کی ماں کو آگیا دینا پڑے گا, مجھے آگے دینے پڑیں گے کیونکہ اصل میں ماں اس کی ہوں. اب یہ ہے کہ جشن کا ایسا سما ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہ آنے کی صورت میں, اس وقت آسیہ کے پاس میں تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی, بیوی آسیہ کو جتنے ہدایا تحفے آئے وہ, بچے کو جتنے ہدایا تحفے آئے وہ, بچے کی رضائی ماں کو جو اس وقت کی اصلی ماں ہے لیکن ان کے اعتبار سے جو رضائی ماں تھی دودھ پلانے والی, اس کو سارے کے سارے ہدیے دیے گئے. جب سارے ہدیے جمع ہو گئے تو بیوی آسیہ نے کہا کہ میں بادشاہ سلام سے بھی اس کو ہدیہ دلاؤں گی, کیونکہ محبت تھی نا بچے سے, اور پھر ان کے پاس لگے کہ سر آپ کو بھی ہدیہ دینا پڑے گا, جو وہ کہتا پھول کے جیسا بچہ ہے یہ ہے, اس علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا وہاں سے, تو بادشاہ نے بڑے پیار سے لے کے ان کو گود میں بٹھا دیا. اور اس علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی پکڑی ایک تماشا ماری زور سے, اور اتنی زور سے داڑھی کھینچی کہ لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہوگی, کیونکہ عباس فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے کھینچی کہ اس کا سر جھک گیا زمین کی طرف آ گیا, کیونکہ درباری بیٹھے ہوئے تھے ان کا ماتھا چنک گیا, کہنے کے بادشاہ سلامت یہ گڑبڑ ہے کچھ معاملہ دکھ رہا ہے, ہم کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو آپ کی سلطنت کو الٹ دے گا اور آپ کو ذلیل کرے گا, ہو نہ ہو یہ ہو سکتا ہے, دیکھو اس کی حرکت دیکھو. اچھا بادشاہ کے دماغ میں آگے بات, اس نے فوراً پولیس بلوا, ہم نے کہا کہ اس کو ختم کرو, بی بی آسیہ نے کہا کہ تم نے یہ بچہ مجھے دے دیا تمہارا نہیں, تم کو اس کا تم ایسا نہیں کرنا چاہیے, تم کو یہ کہا جب تم مجھے دے چکے ہو تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے, تو کہنے لگے تم اس کی حرکت نہیں دیکھتے, اس نے حرکت کیا کی ہے, ابھی تو شروع کر دیا اس نے کام, پوری تفصیل سنائی بی بی آج تک نہیں اس وقت میں, جب معلوم ہوا ان کو تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بچے ہیں, بچوں کے اندر بے شعوری ہوتی ہے, ان کو یہ تھوڑی اندازہ ہوتا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا, ایسا کر لو کہ ایک ٹیسٹ لے لیا جائے بچے کا کہ اس نے اپنی سمجھداری سے کی ہے یا انجانے میں کی, اگر سمجھداری سے کرنا ثابت ہو جائے تو پھر آپ جو چاہے فیصلہ فرمائیں, اگر انجانے میں کرنا ثابت ہو جائے تو پھر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بادشاہ نے مان لیا, کہنے کا ٹھیک ہے اچھا چلو امتحان لے لیتے ہیں, امتحان کیسے لیا جائے, تو اس میں ہوا یہ کہ دو خوابوں کے اندر دو شخصوں کے اندر دو تصویروں کے اندر ایک خواب کے اندر انداز رکھا گیا بہتتا ہوا بھڑکتا ہوا, اور ایک خواب کے اندر موتی رکھے گئے چمکتے ہوئے اور مونگے رکھے گئے لال لال, وہ بھی چمکنے والی چیز یہ بھی چمکنے والی چیز, تو یہ دونوں کو سامنے رکھ دیا جائے بچہ کس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے دیکھو. تو جب دونوں سامنے رکھے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ موتیوں کی طرف بڑھا رہے تھے, ابن عباس نے فرمایا یہ غیر علیہ السلام آئے اور زبردستی انگارہ ہاتھ میں پکڑوا دیا, انہیں جان بچانی تھی, تو پھر جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈلا انگار کا ہاتھ میں پکڑا اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا, وہاں پہ ان کی زبان جل گئی, اور تب فرعون کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اگر بچہ سمجھداری سے حرکت کرنے والا ہوتا تو اس کو نہ پکڑتا, وہ یہ کہ منہ میں اپنے نہیں ڈال لیتا, اس کا حال دیکھا اس کا ہاتھ بھی جل گیا اس کا منہ بھی جل گیا. تب موسیٰ علیہ السلام کی جان بچی, پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بچے نے نادانی میں منہ ایسا کر لیا ہے, اس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے ملنے کے موقع پر فرمایا کہ ایسا قصہ ہوا نہیں, یعنی آپ میری زبان کو کھول دیجیے اور میری حکمت کو دور فرما دیجیے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام پڑھتے رہے اور قوی ہوتے رہے بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ کے بیٹے ہونے کے حیثیت سے جانے پہچانے جاتے رہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی معلوم تھا لوگوں کو کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں, کیونکہ وہ بات کھل چکی تھی چیبی کے ذریعے میں. اس کے بعد ہوا یہ کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق گہرا تھا گھر کا, تو بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے مظالم کا سلسلہ رک گیا. جو لوگ ان کو بیگاری میں استعمال کرتے تھے, خادم کا خود خدمت کا کام لیتے تھے, محنت مزدوری لے کے اجرت نہیں دیتے تھے, پیسے نہیں دیتے تھے, مار دیا توڑ دیا. جیسے عام طور پر بڑے بڑے زمیندار جو ہیں وہ غریب گاؤں والوں کے ساتھ میں سلوک کرتے ہیں کہ مزدوری دے دی نہیں دے دی, جو چاہے ظلم و ستم کر لیا, اس سے بھی گرا ہوا حال تھا. تو یہ سلسلہ بہت حد تک رک گیا. اس اثنا میں موسیٰ علیہ السلام اچھے خاصے جوان ہو گئے تھے, دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی تھی, ایک موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی تھا اور دوسرا فرعون کے قوم کا آدمی تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پکار, موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, صورت حال معلوم کی, تو جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی تھا وہ مظلوم تھا, جو فرعون کے قوم کا آدمی تھا وہ ظالم تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے واقعی کو جانچا پرکھا, اس کے بعد میں تنبیہ کرنے کے لیے اس آدمی کو ایک مکہ رسید کر دیا. جو فرعون کے قوم کا آدمی تھا اس کو ایک مکہ رسید کر دیا. وہ اتنی زور سے اس کو لگا جو مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے, ظاہر ہے کہ آمدن تو نہیں ملتی غلط, لیکن خطان تو ہو گئے نا, قتل عمد تو نہیں پایا گیا لیکن قتل خطا تو ہو گیا. قتل عمد تو مطلب ہے کسی کو مار ڈالنے کی نیت سے مارنا, یہ جان بوجھ کر مار ڈالنا. اور قتل خطا یہ ہے کہ مار ڈالنے کی نیت سے نہیں مارا لیکن مر گیا. یہ ہے کہ مار رہا ایک کو تھا ایک کو لگ گیا, اس کو قتل خطا کہتے ہیں. بہرحال ہوئی غلطی, موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے اور پریشان بھی تھے کہ کہیں یہ بات معلوم نہ ہو جائے. اور وہ جو اسرائیلی تھا اس سے بھی کہا کہ بھائی تجھے لحاظ رکھنا چاہیے اس کا. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے میں کسی کو بتاؤں گا نہیں, یہ جو بھی بات ہوئی تھی. دوسرے تیسرے دن کا قصہ یہ ہے کہ اس کی ہوا یعنی چل رہی تھی کہ رات کون ہے اس کا قاتل اور کس نے مارا ہے, مرڈر کس طریقے سے ہوا ہے پتہ نہیں چل رہا تھا اس کا. اتفاق سے اس آدمی کی لڑائی پھر اور ایک پھر ہو رہی تھی, اس اسرائیلی کی لڑائی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے آدمی کی پھر لڑائی ایک اور آدمی سے ہوئی. اور موسیٰ علیہ السلام پرسوں بھی لڑ رہا تھا پھر آج بھی لڑ رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ تعلیم ایک طرف سے تو نہیں بچتی ہے, اس میں اس کی بھی کوئی گڑبڑ ہے. تو موسیٰ نے اس کو گھورا اور کہا کہ تو بھی گڑبڑ والا بکھرا ہے. تو خود گھبرا گیا, اس نے موسیٰ کی مار کو دیکھ لیا تھا پہلے کہ وہ کیا اثر ہوتا ہے. جیسے موسیٰ نے اس کی طرف ہاتھ اٹھایا مارنے کو, کہنے لگے موسیٰ مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے بھی ایسے ہی مار ڈالو گے جیسے اس کو مار ڈالا. یہ بات اس کے منہ سے نکل گئی. جب جیسے اس کو مار ڈالا بولے تو سامنے جو آدمی تھا وہ بھی فرعون کی قوم کا تھا, اس نے سن لیا. تو لڑائی تو وہاں ان کی ختم ہو گئی لیکن اس نے جا کے رپورٹ دے دی. اس میں اختلاف ہے کہ رپورٹ جو ہے نا آیا یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے آدمی نے دی, یا یہ رپورٹ جو ہے وہ فرعون کے قوم کے آدمی نے دی کہ بات ان دونوں میں اس طرح سے ہوئی ہے لہٰذا پتا چل گیا یہ قوم جو ہے اس کا قاتل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہمدرد جو ہے نا بستی کے اندر رہتا تھا, ان کا پرانا دوست اور جگری دوست تھا. رجا من اقصی المدینہ فی رجل یتعب, ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا موسیٰ کے پاس. قال موسیٰ ان القوم یستمعون بك لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین, کہنے لگا موسیٰ قوم جو ہے نا تمہارے کو قتل کرنے کے لیے مشورہ کر رہی ہے, فیصلہ ہو چکا ہے تم یہاں سے نکل جاؤ, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی طریقے پر ان کو مصر سے باہر جانے کا انتظام کیا. موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے گئے سیدھا, مصر سے نکل کر, وہاں سے دور ایک شہر ہے. مدین پہنچنے سے ذرا سا پہلے جنگل شہر کے اندر داخل ہونے سے پہلے جو کنواں تھا جہاں پہ لوگ پانی لے رہے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے وہاں یہ ٹھہر گئے تھے. لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے, خود بھی پانی لے کے جا رہے تھے. تو دو لڑکیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھیں. موسیٰ علیہ السلام ایک طرف درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے, انتہائی شریف وادیاں نظر آ رہی تھیں. تو مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہے انہیں, چونکہ پیغمبر ہونے والے ہیں تو مخلوق کے شفیق ہوتے ہی ہیں. انہوں نے ان دونوں خواتین سے پوچھا کہ ماں خطب حکما, میں تمہارا قصہ کیا ہے, تم نے کیا کیوں کھڑی ہوئی اتنی دیر سے؟ تو انہوں نے کہا کہ قال تلانت بھی حق پائے جو میرا بہار وہ ابونا شیخ ان کبیر, کہنے لگے ہمارے باپ بوڑھے ہیں, وہ خود آ کے پانی کا انتظام نہیں کر سکتے اور ہم ان لوگوں کی موجودگی میں خود اندر جا کے نہیں کر سکتے. جب تک یہ لوگ پورا پانی لے کے فارغ نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم کو انتظار کرنا ہی کرنا ہے, ہماری باری اس کے بعد اگلے میں آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور جو کچھ ان کو پانی دیا جا سکتا تھا پانی دیا اور پھر اپنی جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, اے میرے پروردگار آپ جو خیر مجھے عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. آپ مجھ پر خیر لازم بھوکے تھے پیاسے تھے اب اجرت نہیں مانتے. پیغمبر جو ہے نا شروع سے اس مزاج کے ہوتے ہیں کہ کسی کا کام کر بھی دیے تو اجرت اجرت نہیں مانتے, وہ پریشانی کے عالم میں تھے. وہاں جب پہنچے اپنے گھر کو وہ دو خواتین, تو ان کے ابا نے پوچھا کہ روزانہ تو تمہارے آنے کی عادت نہیں تھی, اب تم کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایک نوجوان ہمیں ملا اور اس نوجوان نے ہمیں پانی پلا دیا, اور ایک بچی نے انہوں سے کہا کہ وہ نوجوان انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی امانت دار ہے, نقوی الامین. ان کے ابا کو میرا بہت برا لگا, یعنی کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ انہیں طاقتور ہے, انہیں امانت دار ہے, ایک نیا آدمی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا طاقتور ہونا ہم نے ایسے سمجھا کہ اس نے دوسرے لوگوں سے جلدی ہمارے بکریوں کو پانی کھلا دیا. پانی کھینچنے میں طاقت لگتی, اور امانت دار ہونا ایسا ہوا کہ اس نے ہماری طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دی. امانت دار ہے, اس نے ہماری طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دے دی, اور طاقتور ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جلدی کر دی. ان کے ابا کو بہت تاثر ہوا, انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان کو لے کر آؤ, اور ان لڑکیوں نے درخواست کی کہ آپ اس کی کتنے کو اجرت دے دیجیے, بلکہ اگر ہو سکا تو اس آدمی کو اپنے پاس مزدوری پہ رکھ لیجیے, کیونکہ بکریوں کا جو سلسلہ ہے مزدوری وغیرہ کا آپ کی اس میں سہولت ہو جائے گی. تو جب ان کو بلوایا, وہاں پہنچنے کے بعد میں انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا قصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری تفصیل سنائی کہ ایسا میں مصر میں رہتا ہوں, فلاں اپنا خاندان عمدہ سب بتایا, اور میں ان حالات کے اندر یہاں پر پہنچا ہوا, اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے سے ایک مرڈر ہو چکا ہے, اس کی وجہ سے مجھے باہر بھاگنا پڑا. تو انہوں نے کہا کہ نجوت من القوم الظالمین, لاتخف نجوت من القوم الظالمین, آپ اندیشہ مت کریں, آپ قوم ظالم سے نجات پا چکے ہیں اور آپ میرے پاس رہ جائیں. بعد میں پتا چلا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ شعیب علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں, یہ جو بچیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں اور وہ پیغمبر تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام والسلام سے اس کی ملاقات ہوئی تو ان کو معلوم ہو گیا کہ ارے میں تو ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جائے امن میں آ گیا ہوں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی کر دیتا ہوں آپ سے, بشرطے کہ آپ میرے پاس 8 سال مزدوری کرنے پر تیار ہو جائیں. 8 سال کی مزدوری گویا محل بن جائے گی, اور 8 سال تک بکریوں کو چرانا محل بن جائے گا میری بیٹی سے نکاح کا, میں آپ سے نکاح کر دوں گا. اور 8 سال تو ایک شرط کے درجے میں ہے, اور اگر آپ 10 سال کر لیں تو یہ اور اچھا ہے, یہ انہوں نے کہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں جو شرط آپ لگا رہے ہیں وہ پوری کروں گا, اور شرط سے جو ظاہر چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوری کرنے کی کوشش کر لوں گا, یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے. تو 10 سال کے اس ایگریمنٹ کے اوپر معاملہ ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام وہاں رہنے لگے. اس 10 سال کے وقفے کے بعد میں جب یہ 10 سال پورے ہو گئے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر اپنے بھائی بہن سے ملنے کے لیے مصر, اور اپنے والدہ سے ملنے کے لیے مصر جانا طے کیا. اپنے والدہ سے بھائی بہن سے ملنے کے لیے, میں اپنے گھر والوں سے ملوں گا, مجھے 10-12 سال ہوں گے, جانا طے کیا. تب اپنی بیوی کو لے کر وہ واپس جا رہے تھے, راستے میں وہ قصہ پیش آیا جو سورہ طہٰ کے شروع میں آیا ہے. یہ واقعہ وہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا سورہ طہٰ کے شروع میں نہیں بیان کیا گیا, اور دوسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. اور جب راستے میں وہ پہنچ چکے جہاں پر ان کو آگ کی ضرورت پیش آئی, روشنی کی ضرورت پیش آئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت دیے جانے تک, پھر اس کے بعد میں فرعون کے پاس بھیجے جانے تک کا ذکر فرمایا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے احسانات کو ان کو جھٹلایا اور بتلایا کہ وہ یقین کیا معاملہ, اور وہ دعا تو تمہاری مقبول اور منظور ہے ہی, ہم تو تمہارے ساتھ بہت سلوک اور احسانات کر چکے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفتنہ کا فتونہ کا جلد اس میں آیا ہے, اس میں فرمایا کہ یہ ہے وہ فتون جس میں موسیٰ علیہ السلام ڈالے گئے. ظاہر ہے کہ کس کس قسم کی آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہ فرعون کے دربار میں پلے ہوئے ہیں, شاہانہ دربار میں رہے ہوئے ہیں, کھانا پینا آرام ہر قسم کی, تو عادت جو ہوتی ہے نا بہت سی چیزوں کی بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے. نبوت کے کام کے واسطے شاہی دربار والی عادتیں قابل کر سکتے ہیں, مشقت کی عادت ہونا, نبی اپنے اوصاف کے اعتبار سے عادی ہوتے ہیں, ان میں کسی وصف کی کمی نہیں ہوتی, لیکن بعض چیزوں کی ایکسرسائز ہو کے رہنا پڑتا ہے, عادت ہونا. تو 10 سال تک بکریاں چراتے رہے موسیٰ علیہ السلام, اور اندازہ لگاؤ کتنی مشقت کی عادت ہو گئی تھی. فزیکلی طور پر عادت نہیں ہوتی نا شاہی آدمی کو. اور 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چلائی. بکریاں اس چلانے کا نتیجہ ہوا کہ ان کو ایک تو جنگل کی زندگی, سردی گرمی کی زندگی, بارش کی زندگی, اور اس کے ساتھ ساتھ سادگی والی زندگی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جن جانور کو چرانا تھا اس جانور کے ساتھ حلم والی زندگی, اس کی عادت. بکری کا معاملہ ایسا رہتا ہے کہ اگر بکری کو آپ مار دیجیے تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی, کمزور جانور ہے, اور اگر آپ اس کو نہ ماریے تو وہ آپ کے نہیں مان سکتے, ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ. اچھا پھر یہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا اس کو, اس کو بھیڑیے نے اٹھا لیا تو پھر مالک کو کیا بولنا, جنگل میں تو درندے ہوتے ہی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں بکریوں کے, تو اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اور وہ اپنا وہ فالو بھی نہیں کرتی اور اس پر سختی بھی نہیں کی جا سکتی. انسان جو ہے نا وہ بکری کے وجہ ہی نظر نہیں, انسان کا جو نیچر ہے وہ بکری سے ملتا ہوا اس معنی میں کہ سختی کریں گے تو بھی گڑبڑ, انہیں بکری تو نہیں ہے لیکن شیر کے بیٹا اوپر آ جاتا, پھر شفقت باقی نہیں رہتی اس کے ساتھ, نرمی کرو اس کے ساتھ میں تو وہ ہاتھ کو نہیں آتا, ہاتھ کے رکھا ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ, فالو کرتا نہیں, بات مانتا نہیں. اسی وجہ سے ہر نبی سے بکریاں چلوائی گئی ہیں کہ آدمیوں کو چلانا ہے تو پہلے بکریوں کو چلاؤ, ان کو لے کے چلنا ہے ان کو لے کے چلنا ہے تو اس کی عادت ڈالو کہ ان کو لے کے کیسے چلنا پڑتا ہے. گویا اس میں اس راز کو کھولا گیا ہے کہ نہ تو سختی سے مانا جا سکتا ہے, گن منوایا جا سکتا ہے, اور نہ اس کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے یہ خوش فہمی میں رہیں کہ نہیں وہ بات خود بخود چیزیں میری مان لیں گے, اور نہ چھوڑا جا سکتا ہے اس بات سے کہ اگر چھوڑیں گے تو انسان کا بھیڑیا جو ہے نا وہ شیطان ہے, چھوڑنا بھی نہیں ان کو کہ جاؤ جاؤ جاننے میں, جس کو جاننے میں جانا ہے جاؤ, جس کو مرنا ہے مرو, نہ چھوڑا جا سکتا ہے اس انسانیت. نبی کے دل میں شفقت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں, اس شفقت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی ہی غلطیاں کرے کتنی بار کرے چھوڑتے نہیں بات, سمجھانا منانا شفقت کرنا شفقت کرنا, تو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ شیطان کے اور جہنم کے حوالے ہوں, وہ خود مانتے نہیں کیونکہ ان کے سمجھ میں جلدی سے نہیں آتا, سختی ان پر کی نہیں جا سکتی ہے, تو اس طریقے سے ان کو لے کے چلتے رہنا پڑتا, تو اس میں جو سعادت والے دل ہیں وہ لے لیتے ہیں, جن کے دلوں میں سعادت بالکل نہیں ہے وہ نہیں لیتے ہیں, مگر اس کے واسطے ایک بہت بڑا مشقت والا کام ہے. اسی واسطے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل انجام دیا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے بکریاں چلائیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بنائے سب کو یہ کام لگایا ہے, اور میں بھی ابو طالب کی بکریوں کو چلاتا تھا, یہ حضور نے فرمایا, اور نہ صرف ابو طالب کی بلکہ اور ان کے ساتھ دوسروں کی بھی قراریت پر, یعنی اس کی کچھ اجرت بھی مجھے مل جایا کرتی تھی, اور اس سے میں ابو طالب کے گھرانے کو چلاتا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو طالب حضور کو پالتے تھے, ابو طالب حضور کو نہیں پالتے تھے, حضور ابو طالب کو اور ان کے گھر والوں کو پالتے تھے, ان کا خرچہ آپ برداشت کرتے تھے اور بچپن سے کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد حضرت علی وغیرہ کو تو خاص طور پر اپنا ربی بھی بنا لیے جب بڑے ہو گئے, تو حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی نا, حضرت علی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں, یعنی اپنے ان کے پالک نے اپنے گھر میں ان کو بڑا کوتاہ بڑا کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو غرض یہ ہے کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کروایا تھا, ان کو 10 سال کی لمبی مدت میں, کیونکہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو لے کے چلنے کا کام تھا, یہاں پر اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ بیان فرمایا جو نسائی میں موجود ہے وہ ابھی آدھے ہی ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرعون کے ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کیا واقعات پیش آئے اس کی تفصیل سورۃ طٰہٰ میں بھی بیان فرمائی ہے, اور دوسری جگہوں پر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. ان شاء اللہ اس واقعے کا دوسرا حصہ بعد میں ذکر کیا جائے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مكتوب الكتاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على